یہ ہم رکالتیں
تو بھائی وہاں تبلیغ کہاں ہے جی؟ تو وہ شیبی کو اطلاع کروائی تو وہ آتا تھا، اتنی موچا بھی میں نے دیکھی، اتنی بڑی چابی ریشم میں، سبز ریشم میں ڈھکی ہوئی، سونے کی چابی یا اوپر سونے کا پانی چڑھا ہوا ہوگا، اتنی لمبی وہاں سے اس کیسے کھولتا ہے۔ تو پھر اس کے بعد کوئی بادشاہ نے داخل ہونا تو وہ جاتے ہیں، کوئی اور تو وہ، تو ہم نے ہمارے ساتھی تھے استاد عبدالغفار، انہوں نے اندر کارڈ بھجوایا تو اس نے دو سپاہی بھیجے کہ ان کو فوراً اندر بلاؤ، تو ہمیں وہ مجمع میں سے کھینچ کے اندر لے، سارا مجمع باہر اور ہم بڑے آرام سے اندر۔ تو اندر اندر جا کر ایک ہیبت تعریف ہوگی نا، جلدی پہلے ادھر منہ کر کے دو نفل پڑے، پھر ادھر منہ کر کے دو نفل پڑے، پھر ادھر منہ کر کے دو نفل، پھر ادھر منہ کر کے دو نفل، منہ کر کے دو نفل پڑے، پھر ادھر منہ کر کے دو نفل پڑے، پھر ادھر منہ کر کے دو نفل، پھر ادھر منہ کر کے دو نفل، مطلب چاروں طرف۔ پھر دعا مانگی دو دفعہ اللہ اپنے اندر دو دفعہ۔ تو وہاں جو کام کر رہے تھے مستری وہ یہ ملتان کے تھے، اور میں نے کہا ایک پتھر تو دے دو، لگا شرتا مرے سی شر سے اوپر کھڑے تھے، شرتا مرے سی جو بڑی احتیاط کر رہے، تو سارا کچھ وہ بیگوں میں بند کرتے تھے، پھر آگے باہر ریڑیاں تھیں ان پہ لاد کر پتہ نہیں کہاں جا کے اس کو وہ دفن کر رہے تھے۔ تو میں نے کہا پیر نال لت مارے نو میرے یار، میں دور میں سینٹر میں بیٹھا دعا مانگ رہا تھا، تو اس نے ایسے لات ماری تو دو تین پتھر لڑک کے میرے پاس آ گئے۔ تو شرطا کب تک میری طرف دیکھتا، جب اس نے تھوڑا سا دائیں بائیں دیکھا تو میں نے تینوں اٹھا کے جیب میں ڈال دی، وہ میرے پاس پڑے ہیں اب بھی، اور وہ لکڑی کے جو ستون تھے ان کو ایسے دیکھتے دیکھ کے بہانے میں نے ایسے انگلی ماری، وہ بالکل خستہ ہو چکے تھے، تو ایک اتنی بڑی لکڑی ٹوٹ گئی، وہ بھی میں نے دبا لی اپنی ہتھیلی میں اور وہ بھی چھپا کے لے آیا۔ تو یہ دو چیز کی سوغات مجھے ملی۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ ذریعہ بنایا تبلیغ کے کام کو، بھائی وہاں اللہ نے ہمیں پہنچا دیا، اور بیت اللہ میں دو دفعہ جانے کا موقع ملا، بیس بیس پچیس پچیس منٹ دونوں دفعہ اندر بیٹھنے کا موقع ہوا۔ تو پتہ نہیں میں کیا بات کر رہا ہوں، مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ پچھلی صدی کی دو شخصیت ہیں جن کو اعزازاً، ایک شاہ فیصل مرحوم، اس کو بیت اللہ کی چابی اعزازاً پیش کی گئی، اور ایک ابو الحسن علی الندوی، ان کو بیت اللہ کی چابی اعزازاً پیش کی گئی۔ سعودی حکومت نے بھی علمی خدمات کا سب سے بڑا اعزاز ان کو دیا، اور امارات کی حکومت نے بھی علمی خدمات کا سب سے بڑا اعزاز ان کو دیا، یہ بھی لکھنؤ سے چشمہ پھوٹا۔ مولانا اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دو بیٹے تھے، ایک محمد الیاس، ایک محمد یحییٰ۔ محمد یحییٰ باپ ہیں مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے۔ تو مولانا اسماعیل صاحب یہ نظام الدین کی بستی میں مسجد میں کام کرتے تھے، یعنی وہاں امامت کرتے تھے۔ ان کے بارہ گاؤں تھے، بارہ، جو چھوڑ کر اس بستی اس مسجد میں آ کر جنگل میں آ کر بیٹھ گئے تھے اور وہاں اللہ اللہ کرتے تھے، اور میواتی جو راستے سے گزرتے تھے ان کو دو دو آنے دے کر مزدوری کے بہانے مسجد میں لاتے تھے، اور انہیں سارا دن نمازیں سکھاتے، اتحیات سکھاتے، وضو سکھاتے، کلمہ سکھاتے۔ ان سے کہتا بھائی دو آنے مجھ سے لے لو، دلی جانے کی وجہ کام میرے پاس کرو۔ اس طرح وہ یہ کام کرتے تھے۔ مولانا الیاس صاحب کا تعلق میوات سے ابتدا میں نہیں، ابتدا میں باپ کا تعلق ہوا، تو وہ ان کو لاتے، دعانے مزدوری دیتے، پھر ساتھ کام کرو، پھر یہ ان کو، تو گھر جا کے کہتے بھائی بڑا سوکھا کام ملا، بس تھوڑا اوٹک بیٹھک ہے، دعانے مفت کے مل جائیں، وہ نماز کو اوٹک بیٹھک کہتے۔ ان کا انتقال ہو گیا تو مولانا محمد صاحب ان کے بڑے بیٹے پہلی بیوی سے وہ وہاں انہوں نے کام سنبھالا، پھر وہ بھی فوت ہو گئے۔ اب میواتی تنہا، مرکز خالی، مسجد خالی، تو یہ آئے سہارنپور مولانا الیاس صاحب کے پاس کہ آپ چلیں اور وہ جگہ سنبھالیں۔ تو انہوں نے ان کو ڈانٹ دیا، خبردار میرے پاس آئے، تو تو وہ بڑے پریشان مسجد میں بیٹھے تھے. انہوں نے پوچھا کیا ہوا, کسی نے پوچھا کہ یہ قصہ ہے, کہ ان کے پیر سے بات کرو, ان کا انکار نہیں کریں. مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپور پوری رحمۃ اللہ علیہ بذل المشہود کے مصنف, بذل المشہود. بیچ میں بات آ گئی, مولانا بہت بڑے مناظر تھے, کوئی ان کے سامنے ٹک نہیں سکا. جس کے سامنے بھی آئے وہ اس کو بھاگنے میں عافیت نظر آئی. تو عربی تو دینی علوم سے فارغ ہونے کے بعد عربی میں مہارت حاصل کرنے کے لیے لاہور تشریف لائے. اورینٹل کالج ہوتا تھا لاہور میں, اب بھی وہاں ایک عربی کا ماہر پروفیسر تھا. ایک سال اس کے پاس رہ کر عربی ادب سیکھا, عربی لغت میں مہارت حاصل کی. وہ شیخ تھے مولانا الیاس صاحب, تو میں باتی ان کے پاس روتے ہوئے چلے گئے, جی ہم تو مارے گئے. تو آپ مولانا الیاس کو کہیں, تو انہوں نے ان کو بلایا کہ ابھی تم چلے جاؤ, کہا جی میں آپ کو چھوڑ کے جانا مجھے گوارا نہیں. تو انہوں نے ارشاد فرمایا تم ایک سال کی چھٹی لے کے چلے جاؤ, تمہارا دل لگ جائے تو رہ جانا, نہ دل لگے تو واپس آ جانا. کہا جی ٹھیک. تو ایک سال کی مظاہر العلوم سے چھٹی لے کر یہ نظام الدین تشریف لائے. وہاں اللہ تعالی نے اس بندے سے وہ کام لیا کہ پچھلی 700 صدیوں میں ایسا کام نظر نہیں آتا, ایسا کام اللہ نے لیا. میں تو ایک طالب علم ہوں, مولانا منظور نعمانی رحمت اللہ علیہ جیسا محقق آدمی, یہ مولانا منظور نعمانی, ابوالحسن علی ندوی, یہ محققین لوگ تھے جن کو واقعی علماء کہا جا سکتا ہے, واقعی علم والے لوگ تھے. تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ میں نے مولانا الیاس صاحب سے متعدد دفعہ سنا کہ ایسا کام کبھی نہیں ہوا پچھلی کئی صدیوں سے, ایسا کام کبھی نہیں. تو کہنے کہ میرے جی میں آتا تھا ہر دائی اپنی دعوت کو یوں ہی پیش کیا کرتا ہے, یہ ان کی خوش فہمی ہے. پھر فرمایا کہ اب میں بصیرت کے ساتھ کہتا ہوں پچھلی کئی 700 سال 800 سال میں ایسا کام نہیں ہوا. تو ایک سال ان کی زندگی لگا گیا ہے, کھپ گئے اس میں, تھا ٹیڈی ہو گئی, جسم ویسے کمزور تھا, منحنی تھا. ایک ایک رات میں 40-40 دفعہ مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, میں نے خود گنا کہ عشاء کی نماز سے لے کر فجر کی نماز تک 40 مرتبہ بیت الخلا گئے, اور پھر فجر کا بیان 3 گھنٹے کا کیا کھڑے ہو گئے. ایسی بے قراری اس شخص کو اللہ نے لگا دی. سب سے جدا, مطلب اگر وہ اپنے ماحول کے مطابق کام کرتے تو تصوف میں بہت آگے چلے جاتے, بہت بڑی خانقاہ بن جاتی, مدرسے میں بہت آگے چلے جاتے, ایک اور جو بن جیسا مدرسہ بن جاتا, تصنیف و تالیف میں بڑے آگے چلے جاتے, بذل المجہود جیسی ایک اور شرح لکھ دی جاتی, خطابت میں آگے چلے جاتے. تو اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا اس وقت طوطی بول رہا تھا. سیاست میں چلے جاتے, مولانا حسین صاحب مدنی جیسے, شیخ الہند جیسے اس وقت اس میدان کے شاہ سوار تھے. یہ تھے عام دینی شکلیں, دین کے کام جو اس وقت چل رہے تھے. ان سب سے ہٹ کر انہوں نے گشتیں شروع کر دیں, لوگوں کے پیچھے پھرنا شروع کر دیا. تو یہ کوئی عقل میں آنے والا یا ماحول سے اخذ کیا ہوا نظام نہیں تھا, بلکہ اللہ کا ایک غیبی نظام تھا جو وجود میں آیا. چونکہ اللہ کا اپنا ایک نظام ہدایت ہے, مدارس, مکاتب, خانقاہیں, کتب, واعظ, ارشاد, صحبت, یہ سب وہ اسباب پہ ہدایت ہیں جس سے طلب والا ہدایت پا سکتا, جس سے طلب والا ہدایت پا سکتا. جس میں طلب نہیں وہ کیسے ہدایت پائے گا؟ صرف یہ طالبین کے لیے. تو یہ 18th century 19th century اس میں طالبین کی ایک کثرت تھی. پھر ادھر ہم نے نظام چلایا, ادھر انگریزوں نے نظام چلایا, انہوں نے اپنے کالج سکول کا نظام چلا دیا, اس کے لیے انہوں نے مسلمانوں کو ہی خرید لیا, تو یونیورسٹیاں بننی شروع ہو گئیں. اور آپ, میں وہ اس اکبر الہ آبادی مرحوم پہ حیران ہوتا ہوں, کچھ شخص نے 100 سال آگے کی دوربین لگا رکھی تھی, کیونکہ یوں قتل کے بچوں سے وہ بدنام نہ ہوتا. افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجھی, حالانکہ اس وقت تو کالج جانے والا سر پہ ٹوپی, اچکن کرتا شلوار. یہ تو 1800 کچھ کی بات ہوگی, میں تو آپ کو اپنے اسکول کی بات بتاتا ہوں. 1968 میں ایک اخبار چھپا کرتا تھا امروز, ایک اخبار چھپا کرتا تھا, اس میں ایک کارٹون آیا ہوا تھا, کارٹون مرزا صاحب کا ایک کارٹون چلتا تھا, تو کوئی نہ کوئی جملے چھوڑتے تھے. تو ایسے دو تصویریں تھیں, ایک تصویر اوپر ایک نیچے بنی ہوئی, اوپر لکھا ہوا تھا کالج 1958, نیچے لکھا ہوا تھا کالج 1968. تو 1958 میں تصویر بنی ہوئی تھی کہ ایک لڑکا سر پہ کروکلی ٹوپی, جنا کیپ, اچکن شلوار, بغل میں کتابیں دبائے ایسے جا رہا ہے, اور اس کے پیچھے ایک لڑکی ہے جو پورے برقعے میں ہے اور کتابیں دبائے ایسے جا رہے. 1968 اس میں کیا کارٹون بنا تھا, اب لڑکی آگے ہے لڑکا پیچھے ہے. پہلے میں نے کارٹون لڑکی پیچھے تھی لڑکا آگے. 1968 اس زمانے میں ٹیڈی فیشن چل رہا تھا, آپ لوگ تو بہت سے اس میں پیدا بھی نہیں ہوئے. شلواریں تنگ, پتلونیں اتنی تنگ کہ یہاں ہم کاغذ رکھتے تھے اور اس سے کھینچ کے اوپر پتلون چڑھاتے تھے, یا کاغذ رکھ کے اس سے پتلون پھسل جاتی تھی اور پاجامہ شلوار پھسل جاتا تھا, اور بوٹ کی ٹو تنگ, اور ہر چیز بس ٹیڈی ہوتی تھی, کسا ہوا جسم. تو انہوں نے آگے دیکھا ایک لڑکی جا رہی, کھلے ہوئے بال, وہ تنگ لباس اور ایسے لہرا رہی, اور پیچھے ایک لڑکا ہے اس کے گلے میں سکارف ہے اور پتلون شرٹ ہے, وہ بھی ایسے لہراتا اس کے پیچھے جا رہا ہے. یہ 1968, تو اب تو 2002 ہے, اب تو قیامت آ چکی ہے. تو ایک نظام انگریز نے چلایا نسل کو دین سے دور کرنے کا, چونکہ طاقت ان کے ہاتھ میں تھی, دین پہلے کمزور ہو چکا تھا, ان کی بات چل گئی, ہم صرف دفاع میں رہے, وہ اقدام کر گئے. تو ایک عام بے طلبی کی ہوا چل گئی. اب مدرسہ بے طلب کے لیے کوئی مفید چیز, خانقاہ بے طلب کے لیے کوئی مفید چیز, کتاب بے طلب کے لیے کوئی مفید, واز, درس, تقریر, سب فضول چیزیں ہیں بے طلب کے لیے. میرے والد صاحب لاتے بزرگوں کی کتابیں, پڑھو, مجھے زبردستی کہتے پڑھو, تو میں ان کے سامنے ایسے بیٹھ کے پڑھتا تھا. اندر میں نے جاسوسی ناول چھپایا ہوتا تھا, وہ پڑھ رہا تھا, باہر سے ان کو دکھا رہا تھا میں کتاب پڑھ رہا ہوں. اب مجھے کیسے فائدہ ہوگا جب میں نے پڑھنا ہی نہیں. تو اب ضرورت تھی ایسی محنت کی جو بے طلبوں میں طلب پیدا کر کے ان کو اللہ کے راہ پہ چلا. اگر یہ تبلیغ کا کام نہ چلتا تو مدارس سنسان ہو جاتی, خانقاہیں ویران ہو جاتی, مسجدیں اونھے منہ جا گرتی, کتابوں پہ دھول اڑتی, قلم خشک ہو چکے ہوتے. تو اللہ کا غیبی نظام چلا, چونکہ قیامت تک دین کو باقی رکھنا ہے سورج کے مغرب سے نکلنے تک. تو اللہ نے اس شخص کے دل میں ڈالا اور اس نے خود جانا شروع. 1924 میں انہوں نے اس طرف پر کام شروع کیا, علماء کے سامنے پیش کیا, مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مدنی, ان دو کے علاوہ کسی نے تائید نہیں کی, اور ان کی تائید نظریاتی حد تک تھی کہ بات آپ کی ٹھیک ہے لیکن یہ ہوگا کیسے, چلے گا کون. مفتی کفایت اللہ صاحب نے فرمایا ہمیں تو چندہ کوئی نہیں دیتا, تم بندہ بھی مانگو چندہ بھی مانگو, یہ کیسے ہوگا. تو 10 برس کے بعد پہلی جماعت چلے کی تیار ہوئی, 10 برس کے بعد. تو وہ جماعت مولانا نے سیدھی مفتی کفایت اللہ صاحب کے مدرسہ امینیہ بھیج دی, پل بنگش کے پاس یہ مدرسہ تھا امینیہ. تو جب وہ جماعت پہنچی وہاں تو مفتی صاحب حیران ہو گئے, کہنے لگے اب کوئی کیا کہے گا. تو اس جماعت کے ساتھ پھر پیدل واپس نظام الدین تشریف لائے, اور اس جماعت کو جب مولانا نے روانہ کیا تو ان کو ہدایات دیتے دیتے ایک بہت بڑا گیٹ بنا ہوا ہے, انگریزوں نے بنایا ہوا تھا, اس کا نام بھی ہے کچھ, اس تک آئے, یعنی نظام الدین سے 3-4 میل آگے تک. پھر ان سے پوچھا کہاں جا رہے ہو, انہوں نے کہا دلی جا رہے ہیں, کہا نہیں لندن پہ چوٹ پڑ گئی, امریکہ پہ چوٹ پڑ گئی, آج ہدایت کے دروازے کھل گئے, ساری دنیا کھچ کے تمہارے پاس آئے گی. تو اللہ تعالی نے اس شخص کے اس درد بھرے پیغام کو ایسا قبول کیا کہ لاکھوں کروڑوں انسان حرکت میں آئے. 6 بر اعظم میں اللہ تعالیٰ نے انسانی آبادی کو رکھا ہوا ہے. 6 کے 6 بر اعظم میں اللہ نے بات پہنچائی. صرف پہنچائی نہیں بلکہ ہدایت کا سامان بن رہا ہے. لوگ وہاں سے کھچ کھچ کے آ رہے ہیں اور یہاں سے لوگ جا رہے ہیں. جو لوگ دین سے وابستہ نہیں, مسجد میں آتے نہیں, کتاب پڑھتے نہیں, علماء سے ربط نہیں, اہل خیر کی صحبت کو پسند نہیں کرتے, ان کا علاج سوائے اس تبلیغ کے کام کے اور کچھ نہیں. لیکن آپ جائیں نہیں, وہ آئے نہیں, تو پھر ان پہ کون کام کرے گا؟ شیطان کا آلہ بنے. سب جگہ جگہ سکول کھل گئے, چھوٹے چھوٹے بچے بچیوں کو ناچنا سکھایا جا رہا, گانا سکھایا جا رہا, ثقافت کا حصہ بنایا جا رہا. پاکستان صرف ناچنے گانے کے لیے بنا تھا یوں لگ رہا ہے. یہ اللہ رسول کو تو بعد میں جواب دیں گے, ان 6 لاکھ شہیدوں کو کیا جواب دیں گے جو پاکستان کی سرحد پر پہنچنے سے پہلے ہی کٹمر پانیوں میں بہ گئے, کتوں کے پیٹ میں جا پڑے, گدھوں نے نوچ لیا, سے کھا گئی, بھیڑیے کھا گئے, لومڑ کھا گئے, گیدڑ کھا گئے, ان کی ہڈیاں بکھر گئیں, گوشت پوشت بکھر گیا. یہ تو 6 لاکھ جب مدعی بن کے آئیں گے حشر کے میدان میں, یہ ان 14 کروڑ کو جائے پناہ نہیں نظر آئے گی چھپنے کی. تو میرے عزیزو, اللہ نے اس خطے پر یہ فضل فرمایا. ایک تو یہ مدارس کا نظام چلا ہے. 6 بر اعظم میں تو اللہ نے مجھے بھی چلایا, پہنچایا. کہیں تفصیلی سفر ہوئے, کہیں اجمالی سفر ہوئے, لیکن یہ نظام ساری دنیا میں کہیں نہیں. صرف یہ بر صغیر میں ہے, ہندوستان, بنگلہ دیش اور پاکستان. باقی ساری دنیا سے یہ نظام مٹ چکا, اٹھ چکا ہے ہی کوئی. موریتانیا میں ہے لیکن ایسے نہیں. وہاں ایک عالم ہے, اس کے پاس لوگ آتے ہیں پڑھتے ہیں. وہاں ایسے حلق العلم ہیں, مدارس العلم ایسے کوئی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے آپ پہ فضل فرمایا. آپ اس مادی دور میں اس کی دعوت سے متاثر نہیں ہوئے اور آپ اللہ کے علم میں لگے ہوئے ہیں, اس کو سیکھ رہے ہیں. کہ اللہ تعالیٰ کا آپ پر احسان ہے, کرم ہے, فضل ہے. لیکن میرے بھائیو, فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ, ایسے ہی ہیں. تو یہ اس بات سے ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے استدلال کیا ہے کہ علم کے بعد استغفار فرمایا ہے. علم کے بعد فَعْلَمْ, جان لے. سارا علم لا الہ الا اللہ سے ہی پھوٹتا ہے. واستغفر لذنبک, گناہ کے ساتھ علم آتا نہیں. نبی تو پاک ہیں لیکن ان سے کہا واستغفر لذنبک, تو بالکل پاک ہیں. ان کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں واستغفر لذنبک. تو معلوم ہوا کہ علم کے ساتھ گناہوں سے بچنا یہ ایسا ہی ہے جیسے نماز کے لیے وضو. نماز وضو کے بغیر نہیں ہے, علم بھی تقوی کے بغیر نہیں. تو اپنی ذاتی صفات میں ترقی کرنے کے لیے محنت کرنا, پھر اس وقت عام طور پر تعلیم رواجی ہو رہی. مدارس بھی روبہ زوال ہیں, مدارس میں بھی زوال. اب شخصیتیں نہیں پیدا ہو رہی جو قائدانہ صلاحیتوں سے مزین ہوں, قائدانہ صلاحیتوں کے ساتھ وہ امت کو لے کے چلیں. ایسی شخصیات نہیں پیدا ہو رہی. کتابیں بھی وہی, مدرسے بھی وہی, تعلیم بھی وہی. تو ادھر بھی زوال ہے. ایسے لوگ نہیں پیدا ہو رہے جن کی طرف لوگوں کا رجوع ہو, جن کی طرف خود بخود لوگوں کے قلوب کھچ رہے ہوں. اس سے ہم محروم ہو چکے ہیں. تو ذاتی طور پر علم پر بھی محنت کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کے اندر رسوخ پیدا کیا جائے, گہراؤ تک پہنچا جائے, صرف وفاق کا امتحان پاس کرنے کا جذبہ نہ ہو, اور لوگوں میں پھر کر ان کو اس طرح متوجہ کیا جائے کہ پتہ نہیں کیسے کیسے جوہر ہیں جو وہاں سے نکلیں گے. مطلب میں آپ کو ایک چھوٹا سا بتاتا ہوں. قطر میں ایک قبیلہ ہے مری، اس کا ایک نوجوان تھا سعید البدیلی، وہ امریکہ میں پڑھتا تھا، انجینئر بن رہا تھا، وہاں تبلیغ میں لگ گیا، تین تین دن دینے شروع کیے، ساتھ ساتھ حفظ شروع کر دی، ادھر انجینئر بنا ادھر حافظ ہو، تین چلے لگائے تو انجینئر کے جذبے سرد پڑ گئے، علم کے جذبے جوان ہو گئے. تو پھر پہلے وہ پاکستان آیا، اللہ نے اس کو بہت اعلیٰ استعداد دی تھی، بدوی حافظہ جو بدوؤں کا کسی زمانے میں ہوتا تھا، جو ایک دفعہ سن کر ہر شے یاد کر جاتے تھے، وہ دہرانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، ایک دفعہ سنا سب یاد، سو شعر سنے سو کے سو یاد، ایسے حافظے. تو اسے پاکستان پسند نہیں آیا، پھر وہ ہندوستان گیا، وہاں بھی پسند نہیں آیا، دیوبند گیا، لکھنؤ گیا، پھر وہ موریتانیا گیا، تو موریتانیا اسے پسند آیا، کیونکہ موریتانیا میں علم کا جو سلسلہ ہے وہ قدیم ہے، فن فن پڑھاتے ہیں، کٹھا نہیں پڑھاتے، صرف بھی چلے، نحو بھی چلے، فقہ بھی چلے، منطق بھی چلے، اصول فقہ بھی چلے، ادب بھی چلے، تو یہ کٹھا نہیں پڑھاتے، بھائی دال بھی ڈال دو، آلو بھی ڈال دو، بھنڈی بھی ڈال دو، کدو بھی ڈال دو، توری بھی ڈال دو، کریلے بھی ڈال دو، تو کوئی بھی ذائقہ نہ رہا، کوئی بھی ذائقہ نہ رہا، خالی دال پکی ہو تو مزیدار ہے، ٹنڈے پکے ہوں خالی مزیدار ہیں، گوشت پکا ہو مزیدار ہے. تو ان کے ہاں قدیم طرز ہے، ایک فن پڑھاتے ہیں، دو فن نہیں پڑھاتے، دوسرا وہ حفظ پڑھاتے ہیں، کتابوں سے نہیں پڑھاتے. اور ان کے حافظ جو صحرا میں ہیں وہ ریت پہ لکھ کے قرآن یاد کرتے ہیں، ریت پہ لکھتے ہیں اور اس سے یاد کرتے ہیں، اور جو ذرا دیہات ہیں تو وہاں تختی پہ لکھایا جاتا ہے، تختی پہ، تو اس تختی کو لکھ کر یاد کرتے ہیں، اس کے نیچے الفیہ کا ایک شعر لکھ دیا جاتا ہے، الفیہ بن مالک کا روزانہ ایک شعر اس کو یاد کراتا ہے، ہزار اشعار ہیں، ادھر وہ قرآن یاد کرتے ہیں، ادھر نحو کا سارا متن یاد کر چکے ہوتے ہیں. اپنی ان کی فقہ مالک بھی شعروں میں ہے، پھر وہ شروع ہو جاتی. تو حافظ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اپنی فقہ کا متن زبانی، نحو کا متن زبانی، صرف کا متن زبانی یاد کر لیتے ہیں. اس کے بعد پھر ان کو صرف پڑھاتے ہیں، پھر نحو پڑھاتے ہیں، پھر فقہ پڑھ، منطق وہاں بھی پڑھائی جاتی، سلم تک وہاں منطق پڑھائی جاتی. تو جتنے میں نے موریتانیا کے علماء دیکھے ہیں، ان کے سامنے بات کرنا مشکل نظر آئے، وہ تو بات بات پہ شعر پڑھتے ہیں، دلیل دیتے ہیں، ٹھو ٹھو ٹھو، ویسے آدمی بتورا ہو جاتا ہے. ہم تو کہیں گے یوں لکھا ہوا ہے، فلاں پڑھا تھا، کہاں پڑھا تھا، یہ بھی نہیں یاد، نہ کتاب یاد، نہ حوالہ یاد، نہ سند یاد، نہ راوی یاد، ہمیں تو کچھ بھی نہیں، ہم تو رواجی سے ہیں، ذوق ہی مٹ گیا. حالانکہ میں حیران ہوں، مولانا درخواستی صاحب رحمت اللہ علیہ جیسے حدیث کے حافظ موجود تھے، لیکن یہ سلسلہ، یہ ذوق آگے چلا نا. تو وہاں پھر اس نے پڑھا، اس کے بعد وہ آیا مدینہ یونیورسٹی میں، وہاں سند کی ضرورت تھی، تو وہاں پھر چار سال پڑھا، لیکن چار سال ایسے پڑھا کہ جس ماتے اور مضمون کو پڑھتے تو وہ استاد رائے دینے کے بعد سعید سے پوچھتا، کہ میں نے ٹھیک کہا ہے نا، وہ اسے پوچھتا کہ میں سعید میں نے ٹھیک کہا ہے نا. اور وہ اس وقت وہاں گیا جب وہاں سلفیت زور پر اور تبلیغ کی مخالفت پوری شدت کے ساتھ، اور یہ اس شدید مخالفت میں پوری طرح ڈٹ کے تبلیغ کی بات کرتا رہا، اور پگڑی تو وہاں عیب سمجھا جاتا، وہ پگڑی کے ساتھ جاتا، اور جب وہ بولتا تھا تو سارے انگشت بدن داں سب حیران ہوتے تھے. اس وقت وہ قطر کا نائب قاضی بنا پڑا، چھوٹا سا نوجوان بالکل، میں اس کے پیچھے لگا رہا تھا، میں سال کب دو گے، کہا انشاءاللہ سال ضرور دینا ہے، سال سے کوئی مفر ہے ہی نہیں. مجھ سے کہنے لگا تم علمی اور تبلیغی سوچ کا فرق دیکھو، علمی اور تبلیغی سوچ کا فرق دیکھو. میں اس کے گھر گیا ملنے، دو سال پہلے گیا تو بہت بڑا ماشاءاللہ کتابوں سے بھرا کمرہ، اور وہ اس وقت بخاری اور مسلم پہ کام کر رہا تھا. مجھ سے کہنے لگا کہ یہاں امریکہ والوں نے چھاؤنی بنائی، تو ہم بیٹھے تھے اور میرا ایک عزیز بھی بیٹھا تھا, وہ تبلیغ میں متحرک ہے, اب میں علم میں متحرک ہوں. تو جب میں نے سنا کہ یہاں امریکی اپنے ڈیرے لگا چکے ہیں, تو میں نے کہا وجبت الہجرت, اب تو ہجرت واجب ہو گئی. تو وہ تبلیغی کہنے لگا وجب الجہد, اب تو محنت واجب ہو گئی. کہنے لگا میں اندر ہی اندر کٹ مرا. میں نے کہا جو میرے اور اس کے کلمے کا فرق ہے, وہی میرا اور اس کا آخرت کا فرق ہوگا. ما بینکما کما بین کلمتیکما, وہ بات ہوئی. کہ میرے جی میں آیا کہ ملک چھوڑو, اس کی جی میں آیا محنت بڑھاؤ. کہ یہ فرق ہے تبلیغی اور علمی سوچ کا. بھائی دائی تو محنت بڑھاتا ہے, مالی جب باغ میں بیماری دیکھتا ہے تو زیادہ محنت کرتا ہے. نہیں ہے کہ وہ ہاتھ توڑ کے بیٹھ جاتا ہے کہ باغ نہیں چھڑو پر, وہ سپرے کرتا ہے, گوڑیاں دیتا ہے, کھاد دیتا ہے, ایک ایک درخت پر جان اپنی وہ قربان کرتا ہے. اللہ محنت کو پھل دیتا. تو بھائی اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ایک سلسلہ چلایا اور آج عام و خاص تک اس بات کو پہنچایا. 1972 میں میں رائےگڑھ میں داخل ہوا, 71 میں 3 چلے لگائے, 72 میں 27 نومبر 1972 کو میں داخل ہوا, 23 نومبر کو پہنچا رائےگڑھ, فروری میں میں 3 چلے لگا کے گھر پہنچا تھا. تو میں نے اپنے والدین سے کہا کہ اب میں علم پڑھوں گا, میں کالج نہیں پڑھوں گا. تو اس پر ایک گھر میں ہنگامہ, شور شغب, لڑائی جھگڑے. تو یہ سلسلہ کوئی 8 مہینے تک چلتا رہا اور ہر طرف سے مجھے دباتے رہے دباتے رہے. بہت بہت ہی مجھے انہوں نے زچ کر دیا. آخر اور جب اللہ کسی چیز کو چاہ لیتا ہے تو پھر ساری چیزیں وجود میں آ جاتی. تو 23 نومبر 1972 صبح میں ناشتہ کر رہا تھا اپنے گھر, تو میرے والد صاحب فرمانے لگے اگر تم نے مولوی بننا ہے تو میرا گھر چھوڑ دو, میرے گھر سے نکل جاؤ. یہ کہا اگر تم نے مولوی بننا ہے تو میرے گھر سے نکل جاؤ. تو میں نے اسی کو غنیمت سمجھا, بھائی چلو کسی طرح کہہ تو دیا. تو میں نے اپنا بستر اٹھایا اور رائےگڑھ پہنچ گیا. پہلے 7-8 مہینے تو جھگڑے ہی چلتے رہے, اجازت کوئی ہاں تھی نہیں. پھر میں 26 نومبر کو داخل ہو گیا. اس سے پہلے میں نے ایک چلہ لگایا, اکتوبر میں چلہ لگا تھا, پھر میں واپس آیا. تو ہم سیالکوٹ میں تھے, سیالکوٹ میں ماحول اس وقت سارا تھا تبلیغ کے بارے میں شدید مخالفت, شدید گالیاں گلوچ, مسجد سے نکالنا, دھکے دینا, یہ اس قسم کا. عرب ہمارے ساتھ تھے, کوئی پرسان حال نہ تھا. تو ایک دن میں نے اپنے امیر سے تنگ آ کے کہا کہ امیر صاحب کوئی دن ایسا آئے گا کہ لوگ ہماری بات سنیں گے. بڑے عاجز ہو کر میں نے, کوئی دن ایسا آئے گا لوگ ہماری بات سنیں گے. مطلوب صاحب تھے پنڈی کے, اب بھی ماشاء اللہ زندہ, اللہ نے بڑی عمر دی ان کو. وہ سے کہنے کہ بیٹا غریبوں میں کام کرتے رہو, ایک وقت آئے گا بادشاہ بھی سنیں گے. مفہوم بات کا یہ تھا, الفاظ تو کچھ اور تھے. کب ایک دن آئے گا یہ سارے سنیں گے. یہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں 1972 نومبر 1972. تو ستمبر 1994, 22 سال کے بعد صدر پاکستان کو دعوت دینے کے لیے ایک جماعت تشکیل کی گئی. جب سے تبلیغ کا کام شروع ہوا پہلا موقع تھا کہ ایوان صدر میں جماعت جا کر صدر پاکستان کو دعوت دینے جا رہی ہے. تو اس میں 4 آدمیوں کی تشکیل کی گئی, جس میں متکلم طارق جمیل تھا اور جنرل امیر حمزہ مرحوم اور راجہ امیر سلطان مرحوم اور جنرل اسلم صاحب, یہ 4 آدمیوں کی تشکیل ہوئی. اور اس میں طے یہ ہوا کہ طارق جمیل صدر صاحب سے بات کرے گا. تو جب یہ سارا قصہ ہوا تو وہ ماضی کے پٹ کھلتے چلے گئے, پرانے کیواڑ دریچے, دھول اڑتی گئی اڑتی گئی, اور مجھے سیالکوٹ کی مسجد نظر آئی اور ایک 18 سال کا لڑکا اپنے امیر سے پوچھ رہا ہے کوئی وقت آئے گا کہ لوگ ہماری بات سنیں گے. اور اسے یہ خبر نہیں کہ اسی کے نصیب میں لکھ دیا گیا ہے کہ بادشاہ کو یہی دعوت دے کر. اور آگے اسے کہا جا رہا ہے چلتے رہو چلتے رہو, ایک وقت آئے گا بادشاہ بھی سنے گا. تو میرے ہم نے ساتھیوں کو سارا قصہ سنا ہے. میں کہا بھائی یہ مالک الملک کے اپنے نظام ہیں, کیا پدی کیا پدی کا شوربہ ہے, کہاں ہم کہاں یہ دنیا کے بڑے لوگ. تو پھر تو اس کے بعد اللہ نے ایسے دروازے کھولے کہ ہر ایوان صدر، ہر وزیر اعلیٰ، ہر وزیر اعظم، ہر گورنر تک اللہ نے بات کو پہنچا. ساری حکومت پاکستان سے بات کروائی، کابینہ میں جو خواب و خیال بھی نہیں تھا. تو یہ بھائیو بڑا عظیم کام ہے میرے عزیزو، جتنی دلچسپی علم میں لو اتنی ہی تبلیغ میں لو، تو آپ کا علم آفاقی ہو جائے گا، آفاقی. سارا عالم آپ سے استفادہ کرے، آپ بھی اپنی ذات میں آگے بڑھیں، آپ کے ذریعے سے اوروں کو بھی ہدایت ملے گی، اور کہاں کہاں سے اللہ تعالیٰ علم کی شمع جلائے گا. تو چھٹیوں کا وقت ہم مانگتے ہیں، تعلیم کا تو وقت مانگتے ہیں، چھٹیوں کا وقت تبلیغ میں لگائے. بڑی چھٹیوں میں چلا، چھوٹی چھٹیوں میں جو جتنا دے. دار القرآن میں گیا تھا پچھلے آج کیا دیں؟ آج بدھ ہے، ہاں تو ادھر بھی میں بدھ کو ہی گیا تھا، تو ماشاءاللہ وہاں بات ہوئی تو کافی سارے نوجوان تیار ہو گئے گھر جانے والے. کئیوں نے پوری چھٹیاں دے دی، کئیوں نے ہفتہ دیا، کئیوں نے 3 دن دی. تو وہ ماشاءاللہ اب 3 دن کی جماعت ہماری مسجد میں آئی ہوئی ہے. ہمارے 2 مسجدیں ہیں، خدیجہ ایک عائشہ، تو خدیجہ مسجد میں وہ جماعت آئی ہوئی ہے. دار القرآن کے طلبہ 17 وہاں، 5 جماعتیں اس سے روزے کی بنی، اور ایسے ہی ہفتے کی پتہ نہیں مجھے، وہ تو پتہ نہیں کتنی بنی، پوری چھٹیوں کی بنی. تو اس طرح اللہ کے فضل و کرم سے وہ اللہ کی راہ میں نکلے. تو آپ کی بھی خدمت میں گزارش ہے، میں چھٹیاں تو گھر میں جا کے بھی گزر جائیں گی، اور جب گزر جاتی ہیں تو پتہ بھی نہیں چلتا. تو وہ بہتر ہے کہ بھائی ایک دین کی شکل سے ہٹ کر دوسری دین کی شکل میں لگیں. گھر میں تو کوئی سستی، کوئی غفلت، کوئی نہ کوئی تو وقت ضائع ہوگا. یہ اگر آپ تبلیغ میں جائیں گے تو یہ وقت اتنا ہی قیمتی بنے گا جتنا یہاں قیمتی بن رہا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ قیمتی بنے گا کہ بے طلبوں میں جا کر محنت کرنا، انہیں قریب کرنا. تو آپ اس وقت نبوت کے مشابہ ہو جائیں، آپ کی نسبت انبیاء سے ہو جائے بے طلبوں میں جا کے. پھر ابھی آپ کی نسبت طلبہ کے ساتھ، پھر آپ کی نسبت انبیاء کے ساتھ ہو جائے گی کہ آپ بے طلبوں میں جا کر ان کو کھینچ رہے، لا رہے، بلا رہے. تو وقت تو گزر جائے گا، پتہ بھی نہیں چلتا. لیکن اگر تبلیغ میں گزر گیا تو قیمتی بنے گا، کل اس کو صلہ ملے گا. تو بھائی آپ جن بچوں کے جی میں آ گئی ہو، ووٹ پر اپنے نام پیش فرما دیں. حمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. اللهم لك الحمد كما انت اهله، وصل على محمد كما انت اهله، وافعل بنا ما انت اهله، انك اهل التقوى واهل المغفره. يا الله ان سب بچوں کو قبول فرما، ان کو ان کے معلمین مدرسین کو قبول فرما، مدرسے والوں کو، اس کا کام کرنے والے، انتظام کرنے والے، روٹی پکانے والے، سبزی لانے والے، جو بھی اس کے ساتھ منسلک ہیں سب کو قبول فرما. اے اللہ ان سارے بچوں کو، ان کے اساتذہ کو دنیا میں آخرت میں اعلیٰ درجے کی کامیابیاں، ترقیاں نصیب فرما. دنیا اور آخرت میں یا اللہ عزتیں، بلندیاں مقدر فرما. سارے عالم میں دین کے پھیلنے کا ذریعہ بنا، سارے باطل کے مٹنے کا ان کو ذریعہ بنا. اس کی ضروریات کو اپنے غیب سے پورا فرما، ہر قسم کی ضروریات کا استغنا کے ساتھ تکفل فرما، قدم قدم کی رکاوٹوں کو سہل فرما، آسان فرما. قبولیت تامہ سے یا اللہ متصف فرما، موصوف فرما. اور یا اللہ ہر قسم کے شر سے، فتنوں سے حفاظت فرما، حاسد کے حسد سے، شریر کے شر سے، فتین کے فتنے سے محفوظ فرما، عین لامہ سے محفوظ فرما، شیطان سے، شیطان کے فتنوں سے محفوظ فرما. یا اللہ رشد کا، ہدایت کا، خیر کا، برکتوں کا ذریعہ بنا. علم و عمل میں جوڑ پیدا فرما، علم و عمل میں جوڑ پیدا فرما. علم کی بصیرت عطا فرما، عمل کی بلندیاں عطا فرما. دعوت کی صفات ان بچوں میں، مدرسین میں، ہم سب میں یا اللہ پیدا فرما. پورے عالم میں پورے دین کو لے کے چلنے کا ہمیں تو ذوق دے، شوق دے، سلیقہ بھی دے، طریقہ بھی دے. ہماری کمی کوتاہیوں پر ستاری کا معاملہ فرما، درگزر کا معاملہ فرما. دنیا کی رسوائی سے بھی بچا یا اللہ، آخرت کی رسوائی سے بھی بچا یا اللہ. یا اللہ ہم بڑے ہی گندے ہیں، کمزور ہیں، بڑے ہی نافرمان ہیں یا اللہ. اس قابل ہی نہیں کہ تیرے علم کی طرف منسوب ہوتے، تیرے قرآن، تیرے محبوب کی حدیث کی طرف ہمیں نسبت ملتی، تیرے دین کی محنت کی طرف ہمیں نسبت ملتی. یہ تیرا احسان ہے، تیری عزت کی قسم، ہم بالکل اس قابل نہیں یا اللہ. اے اللہ تو نے اپنے فضل سے یہ نسبت عطا فرمائی، اس نسبت والی صفات بھی عطا فرما، اس میں جو کمیاں ہیں وہ معاف بھی فرما، ستاری بھی فرما. یہاں بھی رسوائی سے بچا، آگے بھی رسوائی سے بچا. ہمیں ہمارے نفس کے حوالے نہ فرما، آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے سے ہماری حفاظت فرما. وصلی اللہ تعالی علی نبی کریم آمین. بھائی آپ سب نام نہیں پالیں اٹھیں نہیں پڑھیں, رات آ کے آپ کی جماعتوں کی ترتیب بن چکی.